أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان غلام حسنین. ناظرین اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا ہم تعارف پیش کرتے ہیں اور آج سورہ جن کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو میں ضروری سمجھتا ہوں کو آپ تمام ناظرین کو تمام مسلمانوں کو تمام دنیا کے مؤمنین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ہمیں خوشی منانے کی توفیق دے اور ان کے غم میں غم. لہذا اس سلسلے میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو سورہ جن کے تعارف پہ گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو ہم چاہتے ہیں کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
به نام خدای رحمان و رحیم. کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا اور نہ اولاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین آپ نے سورہ جن کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، جس میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ سورہ جن کے تعارف کے حوالے سے اس کی آیات اور اس کے اندر جو مفاہیم اور مطالب پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن ہمارے پروگرام کے ساتھ اگر آپ رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں اور سوالات اگر آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں تو دو ٹیلی فون نمبرز ہیں جن کا میں اعلان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نوٹ فرما لیں. پہلا ٹیلی فون نمبر ہے 0098251290-2620. دوسرا نمبر ہے 0098251-291-3740. یہ ہمارے دو نمبر ہیں. پروگرام کے درمیان اگر آپ کو اس سورے کی آیات کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے سے. ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ فرما لیں اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے اور اصلاحی تنقید کے ذریعے سے یا مفید مشوروں کے ذریعے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے urdu@sahar.tv.ir. اور ویب سائٹ ہے ہمارے مختلف پروگراموں کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں urdu.sahar.tv.ir. تو ناظرین آئیے ہمارا پروگرام باقاعدہ شروع ہوتا ہے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ہم سورہ جن کے مختلف موضوعات جو اس کے اندر موجود ہیں سوال کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
شکریہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور ان کے گیارہویں جانشین حضرت امام حسن عسکری السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ہم بغیر کسی تاخیر کے, جو کہ شروع میں آج گفتگو میں نے کچھ زیادہ کر لی ہے, تو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی تاخیر کے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سوالات کے سلسلے کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو ہمارا حسب سابق سوال رہتا ہے ہر پروگرام کی ابتدا میں, کہ اس سورے میں کس طرح کے مطالب اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں, اور بالخصوص سورہ جن کے حوالے سے کہ اس کی تلاوت کا دنیاوی اور اخروی فائدہ کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وهو خیر الناصر ومعین, الحمد لله والصلاة على اهلها. دیکھیں, یہ سورہ سورہ جن کے نام سے جو معروف ہے کہ جو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ عام حالات میں دکھائی نہیں دیتی ہے, جن کے معنی پوشیدہ کے ہیں, جو دکھائی نہ دیں. یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں حضرت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, جس میں 28 آیتیں ہیں اور 235 کلمات پر مشتمل ہیں. جیسا کہ اور سوروں کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے, تو اس سورے کے بارے میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جو نزول کی جو واقعی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یہ 39واں سورہ ہے, اور جو موجودہ ترتیب قرآن مجید میں سوروں کی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ 73واں سورہ ہے, اور بہت ہی بافضیلت سورہ ہے. اس کے مطالب پر جب ہم نظر کرتے ہیں اور ایک سرسری مطالعہ کرتے ہیں اس سورے کا, تو اس میں تین طرح کے مطالب پر ہماری نظر پڑتی ہے. کچھ مطالب وہ ہیں کہ جو جنوں کے حالات سے مخصوص ہیں, ان کے ایمان لانے کے سلسلے میں, ان کے گروہ کے ایمان لانے کے سلسلے میں, اور حق بات کو سن کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے بارے میں, خاضع اور خاشع ہو جانے کے بارے میں.
جیسا کہ پہلی ہی آیت میں جو ہے وہ جنوں کا ذکر ہے اور تذکرہ ملتا ہے,
اور اس سورے کا نام بھی اسی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ جنوں کا قیامت پر عقیدہ رکھنا اور معاد پر عقیدہ رکھنا, اسی طرح سے جنوں کے بارے میں جو باطل عقائد و خرافات پائے جاتے ہیں اس قسم جو ہے وہ نفی کی گئی ہے. مثال طور پر لوگوں کا جنوں کے پناہ لینا, مثال بجائے کہ اللہ کی پناہ لیں جنوں کو, تو اس کو باطل عقائد اور خرافات میں سب چیزوں کو شمار کیا گیا ہے. یہ ایک حصہ ہے کہ جو تقریباً 28 آیتوں میں سے 20 آیتیں وہ ہیں کہ جو ان مطالب کو بیان کرتی ہیں. اسی طرح سے دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں توحید کی گفتگو ہے, اللہ کی وحدانیت کی گفتگو ہے, اور قیامت کا ذکر ہے, معاد کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو حصہ ہے اس سورے کا, اس میں پروردگار کے علم غیب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ علم غیب جو ہے وہ پہلے مرحلے میں اللہ سے مخصوص ہے, اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ علم غیب سے وہ آگاہ ہوتا ہے. اس کے بعد
عالم الغیب جو ہے وہ پروردگار ہے, صرف پروردگار کی ذات.
اس کے بعد وہ جسے چاہتا ہے اپنے اس علم غیب سے جو ہے وہ
نوازتا ہے,
باخبر کرتا ہے. جی, تو یہ ہے اس کے مطالب جو تین حصوں پر میں نے جن کو تقسیم کیا. اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں پہ نظر کرتے ہیں کہ سورہ جن کا فائدہ کیا ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں, تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اخروی فائدہ بیان کروں کہ جو ہمارے آخری نبی سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الجن, جو بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا وہ عطیا, اس کو عطا کیا جائے گا. کیا عطا کیا جائے گا؟ ان جنات و شیاطین کی مقدار میں ثواب, جنہوں نے اللہ کی تصدیق کی یا تکذیب کی, ان کی عدد کے برابر ان کو ثواب عطا کیا جائے گا. اور ثواب کتنا ثواب ہوگا کہ وہ گویا کہ جو تلاوت کرے گا اس طرح سے جیسے اس نے ان تمام افراد کی مقدار میں جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا ہو, تمام جنات و شیاطین کے تعداد ہے اس تعداد میں جو ہے اس نے غلاموں کو آزاد کیا, اتنا ثواب اس کو عطا کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے وہ اخروی ثواب ہوگا, اور وہ قیامت میں جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہے گا, آپ کے ساتھ رہے گا, اور یہ کہے گا کہ اب اس کے بعد مجھے کسی کوئی بدلے کے طور پہ کوئی اور نہیں چاہیے, میں انہی کے ساتھ رہوں گا, اور نہ میں کسی اور کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا چاہتا ہوں.
اس سے بڑی اور کیا کسی مؤمن کے لیے خوش نصیبی اور اس کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت میں بہشت کے اندر اپنے نبی حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے, اس سے بڑھ کر شاید کوئی فضیلت انسان کو نہیں مل سکتی.
یقیناً ایسا ہی ہے. میں یہاں پہ اس کی طرف بریکٹ میں اشارہ کرتا چلوں کہ انسان وہاں کے اوپر انہی کے ساتھ ہوگا کہ جن کو اس دنیا میں جن سے عشق رکھتا ہوگا,
جن سے محبت کرتا ہوگا.
ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی حضور کے چاہنے والے ہیں, سب ان سے عشق محبت رکھتے ہیں, اور خدا سے ہی دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ بہشت میں انہی کے ساتھ جگہ دیں.
الہی آمین یا رب.
اچھا, یہ رہا اس کا اخروی فائدہ. اب دنیاوی فائدے کے سلسلے میں آپ کے فرزند جو صادق آل محمد کے نام,
لیکن قبلہ یہاں پہ ایک بریکٹ میں ایک سوال اسی زمین میں آ گیا کہ کیا سارے مسلمان پیغمبر کے ساتھ رہیں, محبت تو کرتے ہیں
جی,
لیکن محبت کرنا کیا کافی ہے؟ ظاہر ہے محبت میرے خیال میں تو اگر سارے ہی محبت کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ رہیں تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں.
اب ظاہر سی بات ہے کہ بات سے بات نکلتی, آپ نے سوال کر لیا تو میں بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں محبت جو ہے وہ عشق جو ہے وہ خدا سے عشق ہو یا پیغمبر سے عشق ہو یا اولیاء خدا سے عشق ہو یا حضور کے اہل بیت علیہ السلام سے عشق و محبت, تو محبت قربانی چاہتی ہے, عشق قربانی چاہتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے حدیث میں وہ اس کے آثار سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی کیا؟
یعنی محبت کے تقاضے ہوا کرتے
ہیں, محبت کے تقاضے ہوا,
وہ تقاضے پورے نہ ہوں
جی جی
وہ محبت محبت نہیں کہلاتا
جی. مثلا اگر حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, نماز مجھے محبوب ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم حضور کے واقعی چاہنے والے ہیں ہمیں نماز محبوب ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور دیگر اعمال اور نیکیاں, اگر وہ برائیوں سے نفرت کرتے تھے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہم اس عشق اور محبت کا ثبوت اپنے عمل کے ذریعے کس طرح سے دیں کہ اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے دور رہیں.
یقیناً بہت ہی اچھا نقطہ تھا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے, اس کی بات کو سنتا ہے, اس کے آثار سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ خود قرآن میں یہ آیت آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, یعنی اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے
یقیناً
تو اس کا ثبوت چاہیے. ثبوت کیا ہے؟ فاتبعون, یعنی مجھے رسول کا اتباع کرو.
سبحان
اللہ, یعنی چاہے اللہ سے محبت ہو, چاہے حضور سے محبت, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت حضور سے, یعنی کوئی فرق نہیں ہے, وہی سلسلہ ہے.
پھر اس کے بعد قبل اسی آیت کا دوسرا جو حصہ ہے یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تمہیں دوست
جی جی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
اللہ بھی تم سے محبت,
تم اللہ سے محبت کا ثبوت یہ پیش کرو کہ میرے رسول کا اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کی سیرت پر چلو. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ تمہارے تمام گناہوں کو وہ بخش دے گا.
واہ,
تو خیر بات آ گئی. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا
اخروی فائدہ بیان ہو گیا کہ دنیاوی فائدہ کیا ہے سورہ کی تلاوت کا,
ہم مزید شوق سے اور جو ہے ذوق سے سورہ کی تلاوت.
چونکہ بعض جو ہے مجھ جیسے لوگ وہ دنیاوی فوائد کی زیادہ تلاش میں رہتے ہیں اخروی فوائد کی بنسبت,
البتہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا چاہیے, دونوں لازم ملزوم ہیں کہ دنیا کے بغیر آخرت بھی نہیں ہے, اور دنیا ہی سے گزر کے ہم کو دنیا ہی سے گزر کے آخرت کو حاصل کرنا ہے, اعتدال ہونا چاہیے. خیر وہ اپنی جگہ کے اوپر بات, تو میں کر رہا تھا کہ اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے. تو آپ کے فرزند صادق آل محمد,
قبلہ ایک بریک کا وقت معاف کیجیے گا, مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ بریک لیا جائے, پھر اس کے بعد ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام چل رہا ہے پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ جن کا تعارف پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات کے قرآن سننے کا واقعہ بعض کے نزدیک حضور کی طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر پیش آیا, اور بعض کے نزدیک آپ بازار عکاظ میں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو ایمان لے آئے. جن ایک پوشیدہ مخلوق ہے جسے انسانی حواس درک نہیں کر سکتے, لیکن وہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں. ان میں مومن, کافر اور مشرق ہوتے ہیں. بعض لوگ جنات کو انسانی اوہام کا نتیجہ قرار دیتے ہیں, اور بعض قرآنی تعبیرات کی تعویل و توجیح کرتے ہیں کہ شیطان و ابلیس سے مراد خود انسان کے اندر موجود منفی طاقت اور خواہشات ہیں, جبکہ یہ باتیں بذات خود اوہام کے سوا کسی دلیل و سند پر مبنی نہیں ہیں۔ قرآن سننے کے بعد جنوں کے موقف میں جو تبدیلیاں آئیں، بعد کی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ انہیں علم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نادان جنوں کے باطل نظریات کا علم ہوا۔ ان کو یہ بھی علم ہوا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ نویں آیت میں جنوں کا یہ اعتراف ہے کہ ہم پہلے آسمان کی خبریں سننے کے لیے آسمان میں بیٹھ جاتے تھے، اب شہاب ثاقب ہماری گھات میں ہیں، لہذا آسمان کی خبریں نہیں سن سکتے۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر شہاب ثاقب سے مراد یہی آسمانی پتھروں والی بارش ہوتی تو لازم آتا ہے کہ رسول کریم کی بعثت سے پہلے آسمان پر ایسے شہاب ثاقب موجود نہ ہوں، جبکہ جن چیزوں کو ہم شہاب ثاقب سمجھ رہے ہیں وہ شروع سے موجود تھے۔ لہذا قرآن کا اشارہ ان آسمانی پتھروں کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ شہاب ثاقب آسمانی نجوم سے نکلنے والے شہاب ہو سکتے ہیں جن کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہے۔ البتہ روایات میں آیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی شہاب ہوتے تھے، لیکن رسول کریم کی بعثت کے بعد ان شہابوں نے راستہ روکنا شروع کیا یا ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔
من فيض علم وتحرير وتقرير ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعين بالله من
ناظرین، پیام رحمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک ختم ہوتا ہے یہاں پہ اور اپنی گفتگو ہم جاری و ساری رکھیں گے جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے، جو سورہ جن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ قبلہ حسنی صاحب، سورہ کی تلاوت کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ کیا ہے؟
جی، اخروی فائدے کی طرف میں نے اشارہ کیا، لیکن دنیاوی فائدے کا ذکر میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جیسا کہ اخروی فائدہ حضور کی نظر میں جو تھا اس کو میں نے بیان کیا، اور چاہتا ہوں کہ آپ کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اس کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا جو دنیاوی فائدہ بیان کیا اس کی طرف اشارہ۔ قرآن فرماتے ہیں کہ من قرا سورتا اوہیا، کہ جو اس سورے کے جس میں کہا گیا ہے کہ وہی کی گئی میری طرف، اس کو تلاوت کرے گا، فرماتے ہیں کہ اس کو اس دنیا میں جنوں کی نہ نظر بد لگے گی اور نہ ہی جنوں کے ہیلوں سے، ان کے سحر سے، ان کے مکر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گے اس کے اوپر، ان سے وہ محفوظ رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر سورے کی اپنی خاصیتیں ہیں، اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ اگر کسی کوئی جن زدہ ہو جائے تو اس پہ اس سورے کو پڑھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو افاقہ حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر یہ بھی عرض کرتا چلوں ضمن میں کہ بہت سے موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں واقع جن زدگی نہیں ہوتی، کوئی مرض ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ تشخیص کی ضرورت ہے۔
بیماری ہوتی ہے،
دماغی بیماری، نفسیاتی بیماری، کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، یہاں تشخیص کی ضرورت ہے۔ تشخیص ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ سوروں کی تلاوت کرتے رہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے مثال کے طور پر، اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی بڑا جسمانی مسئلہ، تو اس کی طرف توجہ ضرورت ہے، جو عوام میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اگر تلاوت کی جائے تو وہ جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، جو اس طرح یعنی شیاطین وغیرہ میں جو جنات ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان سے جو برے اثرات انسان کے اوپر جو پڑتے ہیں، اس سے وہ محفوظ رہے گا اس دنیا،
اس سورہ کی تلاوت سے انشاءاللہ یقیناً۔ قبلہ، اس سورہ کا شان نزول کیا ہے جو قرآن مجید کا یہ سورہ ہے، اور مفسرین نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟
جی، بہت اچھا سوال ہے تاکہ ہمیں اس سورہ کا ایک پس منظر اور اس کا شان نزول معلوم ہو جائے۔ اس شان نزول کے حوالے سے مختلف شان نزول جو اس سورہ کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک دو شان نزول میں بیان کر دوں کیونکہ بہرحال وقت کم ہوتا ہے اور سب کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اور اجمالاً سب کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب محسن اسلام جناب ابو طالب کے، جو ہمارے حضور کے پیارے چچا تھے عزیز
سلام اللہ علیہ،
جی، تو ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو پشت پناہی آپ کو حاصل تھی اور وہ واقعہ تاریخ میں موجود.
جی بالکل, پیغمبر کے ایک بہترین مدافع تھے.
جی محافظ تھے آپ کے,
محافظ سے
مدافع سے بات ہے کہ ایک قبیلے کے, ان کے قبیلے میں ایک حیثیت تھی, لہٰذا کسی مجال نہیں ہوتی تھی کہ جو ہمارے حضور کی طرف یا یعنی آپ کے بھتیجے کی طرف جو نظر اٹھا کے دیکھے. لیکن آپ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ سختیاں بڑھ جاتی ہیں اتنی.
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ بھی بہت ہوا.
جی جی,
حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ظاہر سی بات
انہوں نے اس کا افسوس کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر شریک ہوئے ان کے سارے کاموں میں جو تدفین وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں, تو ان کی چاہت کی دلیل ہے خود. تو کیا ہوتا ہے کہ سختیاں بڑھ جاتی ہیں آپ کے اوپر, فشار بڑھ جاتا ہے, اذیتیں بڑھ جاتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ مکے سے مدینے نکلتے ہیں, مدینے کے لیے نکلتے ہیں اور اس تلاش میں کچھ ساتھی مل جائیں کہ جو اس ہماری مہم میں, یہ جو ظاہر سی بات ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلامی بیداری جو آپ معاشرے میں لانا چاہتے تھے, انسانی بیداری جو لانا چاہتے تھے اور اسلام جو پھیلانا چاہتے تھے, اس کے لیے آپ کو مددگار مل جائیں, ناصر مل جائیں آپ کو, تو مدینے آتے ہیں. کہ مدینے میں جو اشراف ہوتے ہیں, جو پیسے والے لوگ اور ہوتے ہیں,
وہ مختلف قبائل کے,
مختلف قبائل کے جو سردار ہوتے ہیں اور جو ظاہر سی بات ہے متکبر قسم کے جو, اس میں اچھے برے تھے, انہوں نے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی, پتھر مارے اور مارا اور جسے کہ لے جائے آپ خون سے لوہان ہو گئے زخموں سے. اور پھر ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مدینے سے پھر مکے کی طرف آنے لگتے ہیں. راستے میں جو ہے وہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب آپ نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو جنوں کا ایک گروہ کہ جو ملتا ہے یمن کا تھا یا کہیں اور کا تھا, کہیں اور کے رہنے والے تھے, انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز صبح میں جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, تو وہ جیسے ہی سنتے ہیں قرآن آیات کو, جیسا کہ خود اس کے شروع ہی میں ذکر ہے کہ انہوں نے جب سنا جو ہے وہ, تو کہا کہ ہم امام, ہم نے تو عجیب غریب قرآن سنا ہے.
میں اس آیت کی تلاوت بھی کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ, چونکہ جو شان نزول ہے وہ بالکل ابتدائی آیات کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا.
یعنی ابھی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے جو قرآن کو سنا, کہا کہ تو عجیب و غریب قرآن ہے اور ایمان لے کے آئے. وہ ایمان لے اپنے پھر قبیلے میں جاتے ہیں, قبیلے میں جا کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں رشد و نمو کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور آج سے ہم جو ہے وہ ایمان لائیں اور ہم شرک اختیار
نہیں
کریں. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے کہ کیونکہ معلوم ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جنات جو ہے وہ آسمان پہ جاتے تھے اور وہاں سے جو آسمانی خبریں جو ہیں چراتے تھے, اور استراق سم جس کو کہتے ہیں وہ لے کے آتے تھے زمین کے اوپر. لیکن جب حضور کی بعثت ہوتی ہے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ رسائی ان کی ختم ہو جاتی ہے,
ان پر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ اس حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے.
ہاں, تو جب وہ نہیں جا سکتے تھے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ, کون سا حادثہ کائنات میں رونما ہوا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ جو پہلے سنا کرتے تھے
خبریں پیدا ہو گیا.
ہاں ہاں, تو وہ نکلتے ہیں بازار اوقاز میں جاتے ہیں, اور جانے کے بعد جو تلاش کرتے ہیں مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور حضور جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں. جب سنتے ہیں تلاوت کی آواز تو وہ کہتے ہیں کہ ارے تم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آئے, اور جا کے خبر دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ان کی بعثت ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو سلسلہ تھا وہاں جانے کا اس پہ پابندی لگا دی گئی, اب ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے جو ہے وہ مختلف شاہ نزول بیان کیے. خلاصہ کلام یہ کہ جنوں ہی سے متعلق ہے کہ جو قرآن کو سنتے ہیں, قرآن کی بات ان کے دل پر اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور حضور کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد سے جو ہے وہ وحدانیت کے راستے پہ وہ آ جاتے ہیں.
یعنی قرآن کی تلاوت سن کے ان کا رد عمل یہ تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے.
جی جی بے شک.
یہ تو میں اسی حوالے سے, اسی سوال کے حوالے سے کہ جو ان کا رد عمل تھا جنوں کا, کہ جس طرح سے جنوں کا رد عمل تھا قرآن کو سننے کے بعد, تو کیا کائنات میں جس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی, تو اس کا جو ہے رد عمل کیا ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے؟
دیکھا, سب سے پہلے میں عرض کروں کہ خود قرآن مجید واقعا یہ اور بقیہ جو کتابیں دنیا میں مختلف فرقوں اور مذہبوں کے پاس پائی جاتی ہیں, جو مختلف ریلیجنس ہیں, جو ادیان ہیں, جو مذاہب ہیں, ان کے پاس جو پائی, اسے فرق یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ فطرت کی آواز ہے. یعنی واقعا اگر انسان اپنی فطرت کی کا جو کان ہے اس کے اور جو اس کے دل کی کا کان ہے اس سے اگر وہ سنے اس قرآن کو پڑھے اس پہ غور کرے تو فوراً جو ہے وہ اگر ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے وہ بیداری پائی جاتی ہے فوراً متوجہ ہوگا کہ
یعنی کسی کا اگر ضمیر اور وجدان زندہ ہے اور سالم ہے
جی جی
تو وہ اس قرآن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا
جی کیوں اس لیے واقعاً یہ عجیب و غریب قرآن ہے جہاں غیب کی خبریں پائی جاتی ہیں جہاں حقائق کا بیان ہے مختلف اخلاقیات کے بیان ہیں زندگی کی تمام ضروریات کو بیان کیا چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ سیاسی ہو تمام چیزوں کا مجموعہ ایسی کوئی کتاب نہیں مل سکتی کائنات میں کہہ رہا تھا بہت عجیب ہے قرآن اس لیے ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحصى عجائبہ کہ اس کے جو عجیب و غریب اس میں جو باتیں ہیں
اس کے جو عجائبات ہیں قرآن مجید
کے اندر ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا یعنی جو بلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں لا تفنا عجائبہ یعنی اس کے عجائبات کبھی فنا نہیں ہو سکتے ختم نہیں ہو سکتے
یعنی قرآن کے اندر جتنے بھی حیرت انگیز چیزیں ہیں اور جو واقعی انسان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں
جی جی
وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں یا بقول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کبھی شمارش ان کی ممکن نہیں ہے
شمار نہیں کیا جا سکتا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ نے وہ تلاوت کی پہلی آیت کی کہ وہ اتنا عجیب تھا حیرت انگیز تھا ان کے لیے اور اتنا دل انگیز تھا اور اتنا اثر انداز تھا ان کے دل کے لیے ان کی فطرت کے لیے تھا اتنا مؤثر تھا کہ جیسے ہی انہوں نے سنا کہا کہ فآمن ہم ایمان لے کے آ گئے یعنی جنوں کی بات تو یہ ان کا رد عمل تھا اس کے علاوہ قرآن مجید میں قرآن سن کر مختلف رد عمل بیان کیے گئے ہیں لوگوں کو مثلا ایک رد عمل تو یہ جو جنوں کا ذکر کیا گیا دوسرا رد عمل یہ ہے مومنوں کے حوالے سے کہ ظاہر سی بات ہے مومنین جنات جو کہ مسلمان نہیں تھے مومن نہیں تھے سنا اس کے بعد مومن لیکن جو مسلمان مومن ہیں وہ جب سنتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے واقعی یہ ہمارے آزمائش کے لیے ہمارے امتحان کے لیے ہمیں اپنے کو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے تولنے کے لیے اپنے کو آزمانے کے لیے ہم کہاں کے اوپر ملتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے
جو مومن ہیں وہ سنتے ہیں قرآن کو
جی جی
تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے
ان کے ایمان میں اضافہ ہو اب واقعی ہمیں دیکھنا چاہیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو جب قرآن کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تو واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ نہیں ہوتا ہے خیر اس کے بعد یہ کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے دامن کو بچاتے ہیں جیسا کہ وہ آیت موجود ہے اس میں ہے کہ جب آپ پر کوئی محکم سورہ نازل ہوتا ہے اور اس میں جہاد کو حکم ہوتا ہے یا کوئی احکام نازل ہوتے ہیں تو ینظرون الیک تو آپ کی طرف نظر کر یعنی اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں آپ کو منہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے یا ایک اور رد عمل قرآن مجید بیان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو سنتے تو ہیں قرآن مجید کو یا اس کی باتوں کو اس کے احکام کو اس کے دستورات کو اس کے پیغام کو لیکن جو دل چاہتا ہے جس پہ عمل کرتے ہیں جس پہ دل چاہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے تومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کہ تم جو ہے وہ بعض پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض کے لیے کفر اختیار کرنا یعنی اس پر نہ ماننا اس پر عمل نہ کرنا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں کچھ پر
عمل کے اعتبار سے کچھ کو جو ہے وہ مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے
نہیں مانتے
لیکن ممکن ہے کہ ساری آیات کو مانتے ہیں چونکہ ایک مسلمان مومن اسی وقت کہلاتا ہے جب قرآن کو جو ہے وہ مانے عقیدے کے
مانے اس پر عمل کرے
اور عمل بھی کرے
جی جی
لیکن عمل کے اعتبار سے ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہرحال کمزور ہوتے ہیں
جی
اور بعض پہ عمل کرتے ہیں جو اپنے فائدے کی چیز ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے
جی
ہیں جو فائدے کی نہیں ہوتی
جی
اس پہ عمل نہیں
اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے جو قوانین اس کا مجموعہ ہے اور اس میں دیکھیں بھائی جہاں جو ہے وہ انسان کے پرسنل جو ہے وہ اس کے مسائل بیان کیے گئے پرسنل ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان کیا اس کی سماجی ذمہ داری کیا ہے اس کو نماز بھی پڑھنا ہے اس کو روزہ بھی رکھنا ہے اس کو نیکیوں کا حکم بھی دینا ہے اس کو زکات بھی دینا ہے اس کو خمس بھی دینا ہے یعنی دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تومنون بباس تکفرون بباس میں سے ہیں یا وہ ہیں کہ جو جتنا کہا ہے سب پر عمل کرنے والے یعنی خود ظاہر سی بات ہے ہمارے آزمانے کے لیے وہ میں نے کہا کہ مختلف
بہت بڑی آزمائش ہے قبلہ یہ مسلمان مومن کے لیے کہ وہ پروردگار کے تمام احکامات کو جو قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں اور اہل بیت نے جو فرامین اسی قرآن کی آیات کے ضمن میں دیے ہیں ان پہ سب پہ انسان عمل پیرا ہو
جی یقیناً
صرف زبانی محبت کا دم نہ بھرے
بے شک ایسا ہی اور ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وقت پہچان ہی جاتا ہے ایمان کو کہ جتنا انسان کا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے اتنا ہی جو اس کے اعمال نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور اتنا ہی وہ جو قرآنی باتوں سے متوجہ ہوتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے, یہ انسان کے ایمان. اسی لیے کہا گیا کہ یعنی انسان کو اپنی معرفت میں, اپنے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے دن بھی دن. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ رد عمل جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں, بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کی جو ہے وہ تحقیر کرتے ہیں اور اپنے زوم میں اور اپنے گمان میں قرآن کی مثال طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے ان ہاذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کے جو افسانوں کی باتیں ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صرف خواب کی تعبیر ہے, مطلب اس طرح کے کلمات, یا
یعنی قرآن کی توہین اور تضحیک کرتے ہیں
جی, یا کہتے ہیں کہ مثلا اگر ہم چاہیں تو لو شئنا لقال مثل ہذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بیان کر سکتے ہیں, حالانکہ آج تک کوئی بیان نہیں کر سکتا, ایک طرح کی تحقیق کرنا. یہ بات
پروردگار نے تو بہت ساری آیات میں خود جو ہے وہ عالم کفر و نفاق کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس جیسا ایک سورہ بھی اگر لا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ.
چاہے پوری بشریت اور پوری ہیومینٹی کو جسے کہہ لیا جائے کہ چیلنج ہے ایک طرح کا کہ تم ایک آیت ایک سورہ لے کے آؤ. اچھا, بعض لوگ وہ ہیں واقعی ان کی جو اب کیا کہا جائے ان کے لیے کہ فطرت ان کی ان پر اتنا پردہ پڑ چکا ہوتا ہے, یہ نہیں کہوں گا فطرت مر گئی ہوتی ہے, کسی کی فطرت مرتی نہیں ہے, فطرت جو ہے وہ پردہ ضرور پڑتا ہے فطرت کے اوپر, لیکن فطرت کسی کی مرتی نہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ یہ تصور کریں مثال کے طور پر راہ کے نیچے جو ہے وہ چنگاری, اسی طرح سے فطرت بھی ہوتی ہے, وہ مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف جو ہے بدعمالیوں کی وجہ سے ممکن فطرت دب جائے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی, مرتی نہیں ہے, بالکل ایک چنگاری کی شکل میں باقی رہتی ہے, اور جیسے اس کی ایسی چیز کو مل جاتی ہے جس سے اس میں آگ لگ جائے فوراً جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. تو اس لیے ملتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو نہ جواب لا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ان سے اور کچھ بن پاتا ہے, یعنی وہ اپنی عاجزی کا ثبوت کس طرح سے دیتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, قرآن کو جلاتے ہیں, قرآن کی بھی حرمتی کرتے ہیں, یا قرآن کے سلسلے میں وہ آیتیں ہیں کہ جو مثال طور پر جنگ سے متعلق ہیں ان کو پڑھ کر قرآن, یہ تو مثلا خدا نخواستہ یہ دہشت گردوں کی کتاب ہے, نہیں, قرآن جو ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے, جنگ ہو مجبوری میں قرآن, یعنی اسلام میں جنگ ہے نہیں دفاع ہے, تو کہنے مطلب یہ بعض لوگوں جو اس کے خلاف
پروپیگنڈا بسم اللہ کے ذریعے ہے, پھر جو دوسرا جی سورہ ہے وہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قبلہ اگر آج یاد دیں تو آپ یہاں پہ ہمیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہمارے عزیز اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو کر رہے ہیں سورہ جن کی تعارف کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ رہیے اس پروگرام کے آخر تک اور ہم گفتگو جاری رکھیں گے.
قبول آقا میرا سلام, بس ایک عزادار ہے میرا نام, قابل نہیں جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام, کیا ہوں مجھے خود یہ بتلائیے,
مولا مہدی آ جائیے.
استغاثے حضور، سرکار سنتے تو ہوں گے ضرور، بے چین خود بھی ہے غیبت میں آ، کب ہوگا مولا بتا دے ظہور، ہم کو ناب اور تڑپائیے سب سے میرے نین ہیں، تنہا ازادار بہرہن ہے، کعبہ ہو یا کے ہو کرب و بلا، سب آپ کے غم میں بے چین ہیں، سرکار تشریف لے آئیے
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان میں وقفے کے بعد، اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے، اور گفتگو ہماری چل رہی ہے سورج جن کے تعارف پہ. قبلہ حسنی صاحب ہمارے پاس پانچ منٹ رہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی کہ قرآن کے اندر جنوں کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کا قرآن سن کر جو ان کا رد عمل ہے وہ آپ نے بیان کیا بہت ہی مفصل بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور بہت اچھے نکات تھے کہ اگر کوئی مومن قرآن کو سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تضحیک کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں وہاں تک،
جی ظاہر سے اپنی عاجزی کا اعلان ہوتا ہے اپنے،
یعنی وہ قرآن کے دلائل اور اس کی منطق کے سامنے چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ اپنی طاقت کو پھر وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے. میں اگلا سوال، چونکہ سورج جن کے حوالے سے ابتدا ہی میں جن کا بھی تذکرہ ہے،
جی
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے قبلہ کہ لوگوں کے اذہان میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی باتیں ہیں جنوں کے بارے میں، کہ یہ جن کس طرح کی مخلوق ہے اور یہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ممکن ہے حتیٰ کہ اس میں کئی طرح کی خرافات بھی شامل ہیں. تو خود قرآن مجید نے جن کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرمایا کہ کس طرح کی مخلوق ہے؟
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں، ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں ایک نقطہ اضافہ کرنا،
اور اس میں ایک قبل معاف کیجیے گا اس سوال میں ایک نقطہ اور میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جن جو ہے وہ ایک مومن کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن کسی پہ سوار ہو گیا ہے.
جی دیکھیں، سب سے پہلے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ جو ہماری بات تھی اس سے میں ایک بریکٹ میں جملہ نقل کر دوں، وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے سننے کے حوالے سے مختلف لوگوں مختلف عکس العمل ہے اور رد عمل ہے، اور جنوں کا رد عمل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعا حق پسند مخلوق ہے وہ اللہ کی، جیسے انہوں نے قرآن کو سنا اور دیکھا کہ حق بات ہے فوراً انہوں نے قبول کر لیا. یعنی انسان اور جن کا میں مقایسہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جن اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. جن جب قرآن کو سنتے ہیں تو فوراً جو وہ دیکھتے ہیں کہ حق بات ہو اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں. لیکن ان انسانوں پر جن کو اشرف المخلوقات تعجب ہوتا ہے کہ جو بجائے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی لاجک کو سمجھیں
اور پروردگار پر ایمان لائیں
وہ جو ہے وہ ان جن سے بھی گر کے اپنے اوقات سے گر کے اسے کہ لے جاؤ، اور جن سے بھی گری ہوئی مخلوق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں یا قرآن کی توہین کرتے ہیں. تو میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی جن واقعی حق طلب مخلوق ہے، حق پسند مخلوق ہے.
سارے جن مومن ہیں یا نہیں، ان میں کافر اور مشرک وغیرہ؟
چونکہ وقت کم ہے اور آپ نے جن کے حوالے سے سوال کیا، میں چاہ رہا تھا ایک تفصیل سے بیان کروں، لیکن اس کو میں اسے تھوڑے سے وقت میں اس کو میں بیان کرتا چلوں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جن ایک پوشیدہ مخلوق ہے، یعنی عام حالات میں اسے دیکھا نہیں جاتا، جبکہ خود قرآن کے بقول وہ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس کی خلقت جو ہے وہ نار سموم کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک زہریلی آگ جو ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. جیسے انسان مکلف ہے ویسے وہ بھی مکلف ہے. اس کو اللہ نے جو ہے
مکلف سے کیا مراد ہے؟
مکلف یعنی جیسے انسان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری اللہ کے،
فرائض عائد کیے گئے ہیں،
روزہ رکھنا ہے، حلال و حرام، ویسے اس کے اوپر بھی حلال و حرام اور فرائض اس کے اوپر بھی عائد کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ خود اسی سورے میں ہے کہ ان کے بھی مختلف قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اچھے ہیں، وَإِنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ ہم میں جو اچھے لوگ بھی ہیں, ان من ہر قاسطون ہم میں ستمگر لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. یہی برے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں کہ یہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں, جسے کہا جاتا ہے کہ جن زدہ ہو گیا ہے یا اس کے اوپر جن آ گیا ہے. قرآن میں بھی جن کے مس کرنے کے لفظ آئے, اس مس سے جو اثرات انسان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں وہ وہی کیفیت ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جن زدہ ہو گیا ہے
یا اس پہ جن آ گیا ہے,
یہ جن آ گیا ہے.
دو منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس.
اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کو اللہ نے جو انسان سے زیادہ طاقت دی ہے, یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور انسان سے قوی کام کو جو ہے وہ انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں, بہت تیزی سے جو ہے وہ چلنے کی, حرکت کرنے کی, سفر کرنے کی.
حضرت سلیمان نبی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو تخت بلقیس والا
عفریت من الجن,
وہاں پر بھی جن
کا لفظ آیا ہے, مختلف جگہ پہ اس کا جن کا تذکرہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو جسے کہہ لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کے یعنی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر فرائض ہیں اور اسی طرح سے اس کے اوپر تمام ذمہ جیسے انسان کے اوپر ہے. اور ہماری خلقت جو ہے مٹی سے, اس کی خلقت اللہ نے جو ہے وہ آگ سے کی ہے. اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں اس کے متعلق بیان کیا ہے, وہ موت پر یقین رکھتے ہیں, ان کو ہاں ان کے اندر بھی جو ہے موت و حیات پائی جاتی ہے.
اچھا.
اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید نے اس سلسلے مطالب بیان کیا ہے اور روایات میں بھی جو جن کا ذکر ہوا ہے, وہ یہ کہ وہ انسان ان کو قبضے میں کر کے ان سے اسرار کو لے سکتا ہے.
اچھا.
اسرار کو معلوم کر سکتا ہے.
اتنی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ, انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ سورہ جن کے حوالے سے آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میرے مہمان اور میرے تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
يرحم من لا ترحمه العباد, يا من يرحم من لا ترحمه العباد, يا من يرحم من لا ترحمه العباد.